بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ اہل سنت ہیں، شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 17، عباسی حاکم اپنے زمانے کے علماء کا امتحان لیتا ہے، پیشی خدمت۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور بڑا زیرک تھا۔ وہ لوگوں کی عقلوں پر چھا جانا اور ان کے ضمیروں کو خرید لینا جانتا تھا۔ وہ اپنے اثر و رسوخ اور اپنے ملک کی توسیع کے لیے لالچ اور دہشت گردی کو استعمال کرتا تھا۔ ابو جعفر نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو میں نے اس گھر میں بٹھایا تو آپ خانہ خدا کے معمار بن گئے، اور میں لوگوں کو آپ کے علم پر چلا رہا ہوں اور دیگر شہر والوں سے آپ کے پاس وفود بھیجنے کا حکم دے رہا ہوں، اور ایام حج میں آپ کے پاس اپنے نمائندے بھیجنے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ تمہارے دینی امور کو راہ راست پر لے آئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اہل مدینہ ہی کا علم ہے، لیکن تم ان میں عالم ہو۔ تاریخ الخلفاء ابن قتیبہ، جلد 2، صفحہ 142۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ جب ابو جعفر منصور تخت خلافت پر متمکن ہوا تو اس نے مالک بن انس، ابن ابی ذؤیب اور ابن سمعان کو ایک ہی وقت میں بلا کر دریافت کیا، تمہارے نزدیک میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، آئمہ عدل میں یا آئمہ جور میں؟ مالک نے کہا، اے امیر المومنین، میں خدا سے تمہارے ذریعے توسل کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری قرابت کے لحاظ سے شفاعت کا طلبگار ہوں۔ اس سلسلے میں مزید گفتگو سے مجھے معاف فرمائیں۔ منصور نے کہا، امیر المومنین نے تمہیں معاف کیا۔ ابن سمعان نے کہا، اے امیر المومنین، آپ سب سے اچھے ہیں، خانہ خدا کا حج بجا لاتے ہیں، دشمنوں سے لڑتے ہیں، راستوں کو محفوظ بناتے ہیں، آپ کے سبب طاقتور کمزور کو چت نہیں کر سکتا، آپ سے دین قائم ہے، پس آپ لوگوں میں سب سے موزوں اور عادل امام ہیں۔ لیکن ابن ابی ذؤیب نے کہا، قسم خدا کی، میرے نزدیک تم سب سے زیادہ شر پسند ہو، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذی القربہ مساکین اور یتیموں کا مال کھا رہے ہو، کمزوروں کو فنا کے گھاٹ اتار رہے ہو اور طاقتوروں کے ناک میں دم کر رکھا ہے، ان کے اموال کو روک لیا ہے، پس خدا کے سامنے کیا جواب دو گے؟ ابو جعفر نے کہا، خدا تمہیں غارت کرے، تم کیا کہہ رہے ہو، سمجھ بھی رہے ہو؟ اپنے سامنے دیکھو کیا ہے؟ ابن ابی ذؤیب نے کہا، جی ہاں، میں اپنے سامنے تلواروں کو دیکھ رہا ہوں جو کہ موت ہے، اور موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، لہذا تاخیر سے بہتر جلد مر جانا ہے۔ اس گفتگو کے بعد منصور نے ابن ابی ذؤیب اور ابن سمعان کو رخصت کر دیا اور مالک سے تنہائی میں گفتگو کے دوران کہا، اے ابو عبداللہ، آپ امن و امان اور سلامتی کے ساتھ اپنے شہر واپس تشریف لے جائیں، اور اگر چاہیں تو ہمارے پاس رہیں، ہم کسی کو بھی آپ پر فوقیت نہیں دیں گے اور نہ مخلوق میں کسی کو آپ پر امیر سمجھیں گے۔ اس کے بعد ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ اگلے روز ابو جعفر منصور نے ہر ایک بریکٹ میں لکھا، امام مالک، ابن ذؤیب اور سمعان بریکٹ کلوز کے پاس اپنے پولیس آفیسر کے ہاتھ 5,000 دینار کی تھیلیاں بھیجیں اور اس سے کہا، ہر ایک کو ایک تھیلی پیش کرو، اگر مالک لیتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، اور اگر واپس کرتے ہیں تو ان کا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اگر ابن ابی ذؤیب لیتے ہیں تو ان کا سر قلم کر کے میرے پاس لے آنا، اور اگر لینے سے انکار کرتے ہیں تو ان کا یہی مسلک ہے اور کوئی جرم نہیں ہے، اور اگر ابن سمعان واپس کرتے ہیں تو ان کا سر قلم کر کے لانا، اور اگر لے لیتے ہیں تو اسی میں ان کی عافیت ہے۔ مالک کہتے ہیں، پولیس آفیسر تینوں کے پاس پہنچا، ابن سمعان نے تھیلی لے لی، لہٰذا محفوظ رہے، لیکن ابن ابی ذؤیب نے واپس کر دی، وہ بھی بچ گئے۔ رہا میرا مسئلہ، تو قسم خدا کی میں اس کا محتاج تھا، اس لیے لے لی۔ بریکٹ میں ہے، تاریخ الخلفاء ابن قتیبہ، جلد 2، صفحہ 144۔ اس قصے سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ مالک خلیفہ کے ظلم و جور کو پہچانتے ہیں، لیکن اپنے اور خلیفہ کے تعلقات کی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اور منصور کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے عباسی حکام کو یہ چیز بہت پسند تھی، اور وہ اس بات کو بہت اہمیت دیتے تھے کہ لوگ ان کی تعظیم کریں، اسی لیے انہیں مزید گفتگو کی زحمت نہ دی۔ ابن سمعان نے بھی وہ راستہ اختیار کیا جس میں قتل کا خوف نہ تھا، کیونکہ تلواریں نیام سے باہر خلیفہ کے حکم کی منتظر تھیں، لیکن ابن ابی ذؤیب شجاع تھے، وہ خدا کے سلسلے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ مخلص مومن تھے، صرف خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے وقف تھے، اس لیے انہوں نے حقیقت بیان کر دی اور اس کی لاف گزاف کا انکار کر دیا، اور جب منصور نے قتل کی دھمکی دی تو کشادہ پیشانی سے اسے تسلیم کر لیا، لیکن اس سے نہیں ڈرے، ہم خلیفہ کو وافر مال کے ذریعے 2 افراد کا امتحان لیتے ہوئے مالک کو اس امتحان سے مستثنا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ امام مالک کو اس سے معاف رکھا گیا، اگر وہ مال قبول کر لیتے ہیں تب بھی واپس کر دیتے ہیں تب بھی محفوظ ہیں، لیکن اگر ابن ابی ذؤیب مال لے لیتے تو ان کا سر قلم کر لیا جاتا، اور اگر ابن سمعان واپس کر دیتے تو ان کی گردن مار دی جاتی۔ ابو جعفر منصور بڑا مکار تھا، اسی لیے اس نے مالک کی عظمت بڑھائی، اس کے مذہب کو قبول کرنے کو واجب قرار دیا، جبکہ ابن ابی ذؤیب کے خلاف ہو گیا جو کہ امام مالک سے علم میں کہیں زیادہ تھے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل کو اس کا اعتراف ہے۔ اسی طرح لیث بن سعد کے مذہب کو دبا دیا گیا، جبکہ وہ شافعی کے بقول احمد بن حنبل سے بڑے فقیہ تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام علم و فقہ میں سب سے افضل تھے، اور سبھی کو اس بات کا اعتراف بھی تھا۔ تو پھر امت میں سے کسی کی جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ علم و عمل میں ان یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے مقابلہ کرے، جبکہ ان کے جد علی علیہ السلام بن ابی طالب ہیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے عالم و فقی ہیں۔ لیکن سیاست کا تقاضا ہے کہ وہ ایک گروہ کو اٹھاتی ہے اور دوسرے کو دباتی ہے، ایسے ہی مال ایک کو بڑھاتا ہے دوسرے کو گراتا ہے۔ اس بحث میں ہم جس چیز کو واضح وسیلوں اور ٹھوس حجتوں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے چاروں مذاہب سیاست کی کرشمہ سازی کا نتیجہ ہیں، جو کہ لالچ و خوف سے لوگوں پر تھوپے گئے ہیں، اور پھر لوگ اپنے بادشاہ کے دین کا اتباع کرتے ہیں۔ اس موضوع سے متعلق جو حضرات تحقیق کے خواہ ہیں وہ شیخ اسد حیدر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الامام الصادق والمذاہب الاربعہ کا مطالعہ فرمائے، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ بادشاہ کے نزدیک امام مالک کی کیا حیثیت و عظمت تھی۔ یہاں تک امام شافعی امام مالک تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مدینہ کے گورنر کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، اور شافعی سے گورنر کہتا ہے کہ مدینہ سے مکہ پیادہ سفر کرنے والا میرے نزدیک اس انسان سے افضل ہے جو کہ مالک کے دروازے پر ٹھہرے، کیونکہ میں مالک کے دروازے پر کھڑے ہونے کو سب سے بڑی ذلت تصور کرتا ہوں۔ ظہور الاسلام میں احمد امین مصری تحریر فرماتے ہیں کہ مذہب اہل سنت کی نصرت اور ترقی میں حکومتوں کا بڑا ہاتھ رہا ہے، اور جب حکومت مضبوط و قوی ہوتی ہے اور کسی مذہب کی مدد کرتی ہے تو لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں، اور پھر ایک کے بعد ایک دوسری حکومت ان مذاہب کی مددگار بنتی رہی۔ ہم کہتے ہیں کہ مذہب امام جعفر صادق علیہ السلام مذہب اہل بیت علیہ السلام ہے، مسلمانوں کی عادت کے لحاظ سے ہم اسے مذہب کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ صحیح اسلام ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، جس کی نہ کسی حاکم نے مدد کی تھی اور نہ کسی نے اسے تسلیم کیا تھا، بلکہ تمام حکام نے اسے نابود کرنے کی کوشش کی اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو اس سے نفرت دلانے کی تگ و دو میں رہے۔ پس وہ گھٹا ٹوپ تاریخی چھا گئی، اور خدا کے فضل سے ہر زمانے میں اور ہر ظالم صدی میں اس کا اتباع کرنے والے موجود رہے، کیونکہ نور خدا کو پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا اور نہ ہی تلواروں سے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جھوٹے پروپیگنڈوں سے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا کہ جس سے خدا پر لوگوں کی حجت قائم ہو جائے یا وہ کہنے لگیں کہ ہم اس سے بے خبر تھے۔ یقیناً قریش نے ابتدا بعثت ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کرنے کی کوشش کی تھی، اور جب قریش فضل خدا اور ابو طالب اور علی علیہ السلام کی حمایت کی وجہ سے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کے اپنے دلوں کو تسلی دی، لیکن خدا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسنین علیہ السلام کے نانا بن گئے، اور لوگوں کو بشارت دی کہ حسن و حسین علیہ السلام دونوں امام ہیں، خواہ یہ صلح کریں یا جنگ، اور یہ کہ تمام آئمہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے۔ یہ تمام باتیں قریش کے لیے چیلنج تھیں، قریش اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں موقع مل گیا اور عترت طاہرہ کا خاتمہ کرنے کی انتھک کوششوں میں لگ گئے، یہاں تک کہ فاطمہ علیہ السلام کے گھر پر آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو گئے۔ اگر علی علیہ السلام خاموشی اختیار نہ کرتے اور حق خلافت سے دستکش نہ ہوتے اور صلح و عاشیتی سے کام نہ لیتے تو عترت طاہرہ کا خاتمہ بالخیر تھا، اور اسی روز اسلام کا قصہ تمام ہو جاتا۔ پھر قریش حکومت چھین لینے کے بعد اس وقت تک خاموش رہے جب تک نسل محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ان کے منافع کے لیے چیلنج نہ بنا، اور جیسے ہی خلافت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی ویسے ہی قریش نے فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دی، اور اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھے جب تک خلافت کو خبیث ترین شخص کے ہاتھوں میں نہ دے دیا۔ چنانچہ پھر خلافت قیصری بادشاہت ہو گئی، جو باپوں سے بیٹوں کو میراث ملتی ہے، اور جب امام حسین علیہ السلام نے یزید لعنت اللہ کی بیعت سے انکار کیا تو قریش کی آتش حمیت بھڑک اٹھی، اور اس نے عترت طاہرہ علیہ السلام کا قصہ ہی ختم کرنے کی ٹھان لی، بلکہ ہر اس چیز کو نابود کرنے کا ارادہ کر لیا جس پر نسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کا اطلاق ہوتا تھا۔ پس کربلا کی قتل گاہ میں انہوں نے ذریات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبح کر ڈالا، یہاں تک کہ کمسن اور شیر خوار بچوں کو بھی تہے تیغ کر دیا، اور ان کا تو ارادہ یہ تھا کہ شجر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شاخ کو قلم کر دیں، لیکن اللہ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا، اور علی ابن ابی الحسین کو بچا لیا، اور بقیہ آئمہ انہی کی نسل سے ہوئے، اور زمین کو مشرق سے مغرب تک اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر دیا۔ یہی وہ کوثر ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ اب ہر شہر و قریہ اور ہر خطۂ زمین میں نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور لوگوں کے درمیان وہ محبوب و محترم ہے۔ दुश्मनों की तमाम बेनतीजा कोशिशों के बाद आज पूरी दुनिया में शिया जाफरी लोगों की तादाद 250 मिलियन है और सब आइमा असनाशरी की तकलीद करते हैं और इनकी मवद्दत व मोहब्बत से खुदा का तकर्रुब हासिल करते हैं और इनके जद की शफात के उम्मीदवार हैं। दीगर मजाहिब में से किसी एक की भी इतनी बड़ी तादाद आपको हरगिज़ नहीं मिलेगी, अगरचे हर एक मज़हब की हुकूमत वक्त ने मदद की है। वो मुकर करते हैं खुदा तदबीर करता है और अल्लाह तदबीर करने वालों में सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। सूरह अनफाल आयत नंबर 30। क्या फिरौन ने बनी इसराइल के हर नौमौलूद लड़के को इस वक्त तक कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया था कि जब इसे नजूमियों ने बताया था कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी बादशाहत ख़त्म कर देगा? लेकिन बेहतरीन तदबीर करने वाले ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के मुकर से मचा लिया और इसके घर भेज दिया और ख़ुद फिरौन की आगोश में परवरिश कराई और इसी के ज़रिए इसकी बादशाहत बर्बाद कराई, फिरौन के ग्रोह को हलाक कर दिया और खुदा का हुक्म पूरा होकर रहता है। क्या फिरौन ज़माना मुआविया ने अली अलैहिस्सलाम पर लानत नहीं की और इनको, इनकी औलाद को और इनके शियों को कत्ल नहीं किया? क्या अली अलैहिस्सलाम की किसी भी फजीलत के बयान करने को हराम करार नहीं दिया था? क्या इसने अपनी पूरी कोशिश से नूर खुदा को बुझा देने की कोशिश नहीं की और लोगों को जाहिलियत की तरफ पलटाना नहीं चाहा था? लेकिन खैरुल माकिरीन ने अली अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को बुलंद किया बावजूद ये कि मुआविया और इसकी पार्टी नाक रगड़कर मर गई और आज तमाम शिया सुन्नी मुसलमानों की ज़बान पर नाम अली अलैहिस्सलाम है, बल्कि यहूद और नसारा की ज़बान पर भी नाम अली अलैहिस्सलाम का विर्द है। आज कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली अलैहिस्सलाम की कब्र ज़ियारत गाह खासो आम बनी हुई है। लाखों मुसलमान कब्र का तवाफ़ करते हैं, अकीदत के आंसू बहाते हैं और आप अलैहिस्सलाम के ज़रिए खुदा का तकर्रुब हासिल करते हैं, आपकी अजमत का एतराफ़ करते हैं। आपका कबा और दस्ता अजान सोने का है जो कि आँख को खीरा करता है, जबकि मुआविया जैसे बादशाह का नाम मिट गया जिसने ज़मीन पर बादशाहत की और इसमें फसाद फैलाया। क्या आज कहीं इसका नामो निशान है? क्या कहीं इसका ऐसा मज़ार है? एक तारीख़ो मतरूक मकबरा है, बेशक बातिल के लिए करार नहीं है और हक़ के लिए सबातो करार है। बस साहिबान अक़ल इबरत हासिल करें। हमद इस खुदा की जिसने हमारी हिदायत की, हमद इस खुदा की जिसने हमें इस बात की शनाख्त कराई कि शिया ही सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर अमल करते हैं और वही अहले सुन्नत हैं, क्योंकि वह अहले बैत अलैहिस्सलाम की इक़्तिदा करते हैं और घर की बात घर वाले ही बेहतर जानते हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम ही वो हैं जिन्हें खुदा ने मुंतखब किया, फिर इन्हें इल्म किताब का वारिस बनाया। इसने हमें यह भी बताया कि अहले सुन्नत वल जमात सलफ़ व खलफ़ में हुक्काम का इत्तिबा करते हैं, जिस चीज़ का वो दावा करते हैं इस पर इनके पास कोई दलील नहीं है।